بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری ایمان کی علامت اور وہ ایمان جس پر تمہیں ہمیشہ کی کامیابی ملنی ہے، جس کی سب سے بڑی شکل جنت ہے، وہ ایمان، اس ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو، تمہاری ایمان کی سچائی، تمہاری ایمان کی حقانیت، تمہارے اندر ایمان ہے، اس کی نشانی وہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو. لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے بغیر ایمان کے. ولا تؤمنو حتی تحابو، اور تمہارا ایمان ایمان نہیں، قابل اعتبار نہیں، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. جیسے جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس جڑ میں کتنی زندگی ہے تو یہ تنا بتاتا ہے، یہ اس کی شاخیں بتاتی ہیں، یہ اس کے پتے بتاتے، یہ اس پر کھلنے والے پھول بتاتے، اس پر آنے والا پھل بتاتا ہے کہ اندر جڑوں میں کتنی جان، کتنی زندگی ہے. ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن میرا کردار، میرے اخلاق، میری زندگی، اللہ کے حکموں کی تعمیل، نبی کی زندگی کا اختیار کرنا، یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے اندر ایمان کس سطح کا ہے. ایمان کس سطح کا ہے؟ اندر کا ایمان، اندر کی جڑیں خشک ہو جائیں تو پھل تو نہیں آیا کرتا، پھول تو نہیں کھلا کرتے، پتے تو نہیں رہتے، شاخیں تو سوکھ جاتی ہیں، تنا تو خشک ہو جاتا ہے، پہچان کھو بیٹھتا. وہ درخت اپنی پہچان کھو بیٹھتا، اس کے اندر پہچان نہیں رہتی کہ یہ کس چیز کا درخت ہے. اسی طرح جب اندر کا ایمان خشک ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، تو انسان کی ظاہری زندگی میں اور ایک کافر اور ایک ہندو اور ایک سکھ اور ایک عیسائی کی زندگی میں فرق ختم ہو جاتا ہے. دونوں کا طرز عمل، دونوں کا رہن سہن، دونوں کی زندگی کا نقشہ، دونوں کے رویے، دونوں کے معاملات، دونوں کے دوستی دوستی دشمنیوں کی بنیادیں ایک جیسی ہو جاتی. اگر کافر کافر سے دوستی رکھتا ہے تو مفادات کے لیے، اغراض کے لیے، تو مسلمان بھی کسی مسلمان سے دوستی رکھتا ہے اغراض اور مفاد، ایمان کی وجہ سے نہیں رکھتا.
ایمان کی وجہ سے تعلق نہیں رکھتا. وہ کافر نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے دوستی اور محبت کرتا ہے. مسلمان بھی اسی حد تک اگر کرتا ہے تو سمجھو اندر ایمان چلا گیا. اگر یہی وجہ ہے کہ زبان کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو مسلمان پھر چونکہ یہ میری زبان کا ہے، چاہے وہ سیکھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی محبت کرے گا. تو مسلمان ایمان کی وجہ سے محبت کرتا، اور چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، یہ اس کی ایمان کی نشانی ہے. آج یہ امت اپنے امت پنے سے محروم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ امت ایک جسم کی مانند تھی، اس لیے کہ وہ ایمان کی روح اندر سے نکل گئی جو اس امت کو امت بنایا کرتی تھی. کوئی وطنیت کا بیچ میں بت اور آڑ اور رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی. ایمان جب تھا تو یہ امت امت تھی، اور ایسی امت تھی سبحان اللہ، یہ مکہ والے مہاجر اور یہ مدینہ والے انصار اور یہ بلال حبشہ سے اور یہ صہیب روم سے اور یہ سلیمان فارس سے رضوان اللہ علیہم اجمعین. مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. حبشہ کا رہنے والا کالا حبشی، فارس کا رہنے والا فارسی، زبان کوئی اور، رنگت کچھ اور، علاقہ کچھ اور، رہن سہن کا انداز کچھ اور، لیکن چونکہ ایمان تھا، اور ایمان تو ہوتا ہی ایسا ہے، جب ایمان ہوتا ہے تو پھر مسلمان سے محبت ہوتی ہے چاہے کہیں کبھی ہو. تو یہ ایمان کمزور ہوا، روح کمزور ہوئی، امت بنا نہ رہا. ہم جب اس ملک کو آزاد کر رہے تھے 77 سال پہلے تو یہ پوری قوم ایک قوم تھی، اور ساری قوم یک جان تھی اس کی آزادی کے لیے. کیوں؟ اس کے اندر ایمان کی روح موجود تھی. لیکن آج بتائیے نا، آج یہ قوم قوم نہ رہی، یہ لشکروں میں تقسیم ہو گئی، گروہوں میں تقسیم ہو گئی، یہ ہجوم بن گیا، یہ جتھے بن گئے، یہ عصبیت میں تقسیم ہو گئے، یہ صوبائیت میں تقسیم ہو گئے، یہ لسانیت میں تقسیم ہو گئے، یہ برادریوں میں تقسیم ہو گئے، یہ قبائل میں تقسیم ہو گئے، قوم نہ رہی. وہ روح جو ختم ہو گئی، اور جو جو یہ ملک کے اوپر اس ملک کی عمر بڑھتی چلی گئی، ہم اس روح کو کچلتے چلے گئے، اپنے ملک کو کمزور کرتے چلے گئے. جو جو اس ملک کی عمر بڑھتی چلی گئی، ہم اس ایمان کی روح کو کچلتے چلے گئے، اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے چلے گئے. ستتر سال پہلے جب اس ملک کے لیے تو 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی تھی، 10 لاکھ سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے. آج کون ہے اس ملک کے لیے قربانی دینے کے تیار؟ اب تو سب نوچ کھانے کے لیے ہیں. خود غرضی ہے، اور اس خود غرضی کی وجہ سے قوم تقسیم ہے، ٹکڑوں میں ہے، نفرتوں کی آگ ہے، بہم دستی غریبان ہے, وہ روح نہیں رہی نا, وہ روح کمزور ہو گئی. اب زبان آ گئی. پہلے تو وطن کا بت آیا, اس نے امت پنا ختم کیا, اس نے امت پنا ختم کیا, یہ نیا بت کھڑا ہوا. اور جب وطن آ گیا, مسلمان وطن پرست نہیں ہوتا, مسلمان وطن دوست ہوتا ہے, وطن سے محبت کرتا ہے, پرست صرف اللہ کی کرتا ہے, وہ اپنے ملک سے غداری نہیں کرتا, وہ اپنے ملک کو تقسیم نہیں کرتا, وہ اپنے ملک سے دشمنی نہیں کرتا. مسلمان وطن دوست ہوتا ہے, وہ اپنے وطن کی آزادی کی نعمت کی قدر کرتا ہے. ہاں خدا پرستی, وطن پرست نہیں ہوتا, وطن سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اس میں اللہ کے دین کو طاقت نصیب ہو, یہاں ایمان کی زندگی کو طاقت نصیب ہو, اس لیے وہ اس آزادی کی نعمت کی قدر کرتا. لیکن جب وطن پرستی آئی, یہ بت کھڑا ہوا, امت پنا ختم ہو گیا. کوئی مسلمان دوسرے ملک کے لیے, مسلمان کے لیے سہارا بننے کے لیے تیار نہیں رہا. ہاں دشمنوں کی صف میں تو کھڑا ہوا, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہوا. یہ تو تاریخ ملے گی آپ کو مسلمانوں کی, اسلامی دنیا کی یہ تاریخ تو بدقسمتی سے ملے گی. اور جب یہ ملک بن رہا تھا تو یہ قوم ایک تھی, سب یکجان تھے. اور آج جب وہ روح کمزور ہو گئی ایمان کی, عصبیت آئی, تو ہمارا بازو تو کٹ گیا, بنگلہ دیش کٹ گیا, ایک حصہ تقسیم ہو گیا, اور باقی ملک جو باقی ہے وہ بھی زخمی زخمی, وہ بھی زخمی زخمی. وہ جو چیز روح تھی ایمان کی, جو یکجان کرتا تھا, کرتی تھی اس پوری قوم کو, ایک طاقت بناتی تھی, ہم نے اس روح کو کچلا ہے, اس روح کو کچلا. اور جو ہماری ایمان کی علامت تھی کہ مسلمان ایمان والا تو مسلمان سے, اہل ایمان سے محبت کرتا ہے, مسلمان مسلمان کے جان کے لیے کہاں خطرہ بن سکتا ہے, یا اس کے مال کے لیے کیسے خطرہ بن سکتا ہے, یا اس کی عزت آبرو کے لیے کیسے خطرہ بن سکتا ہے, اس کا تو مسلمان کے اسلام سے کوئی جوڑ نہیں. ہم کی آبیاری کرتے, اس کا آج نقصان ہوا میرے عزیزوں, کہ آج وہ ایمان کی روح گئی. نشانی کیا روح گئی؟ مسلمانوں میں آپس میں محبت ہے آج نہیں, مسلمانوں میں آج آپس میں اتفاق نہیں. اب وہ تعلقات بنتے ہیں عصبیت کی وجہ سے, عصبیت کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے, علاقے کی وجہ سے, قبیلے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے نہیں. اتنے بدبودار نعرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ایسے بدبودار جو عصبیت کا نعرے لگاتا ہے اس کا میری امت سے تعلق نہیں, اس کا میری امت سے کیا تعلق. لیکن جب ایمان چلا جاتا ہے, اس کی روح کمزور ہو جاتی, تو پھر یہ سارے جراثیم جگہ بنا لیتے, پھر یہ جراثیم اندر جگہ بنا لیتے ہیں. برادری کا بت, قوم کا بت, زبان کا بت, علاقیت کا بت, صوبائیت کا بت, یہ سارے جراثیم پھر پروان چڑھتے, اس لیے کہ وہ ایمان نہ رہا, زمین بنجر ہو گئی, یہ جراثیم پروان چڑھ رہا. ایمان ہوتا, سبحان اللہ, ایمان ہوتا تو یہ تو نہ کالا دیکھتا نہ گورا دیکھتا, نہ مشرق دیکھتا نہ مغرب دیکھتا, نہ عرب دیکھتا نہ عجم دیکھتا, نہ کالا دیکھتا نہ گورا دیکھتا, نہ اپنا دیکھتا نہ بگانا, یہ تو دیکھتا ایمان. میرا بھائی, المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایمان والا ایمان کے لیے تو ایسا ہے جیسے ایک عمارت کی مضبوط عمارت, اور عمارت میں ہر اینٹ دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتی ہے. مسلمان ایمان والا تو ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث تھا. کل بنیان یشد بعضہ بعضا, لیکن جب یہ عمارت سے اینٹ یا پتھر نکل جائے اور سب سے الگ ہو جائے, بتائیے اس کا وجود خطرے میں ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا, اور آہستہ آہستہ ٹوٹتے 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 ذرات میں تقسیم ہو جائے گا. یہ امت سے ٹوٹا, بڑھتے 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 لسانیت زبان قوم وطن صوبائیت, بڑھتے بڑھتے قبیلے, اور ایک وقت آئے گا اس کے گھر کا مسلمان بھی آپس میں ایک نہیں رہے. کون ابا اور کون بیٹا, کون بھائی اور کون بہن, یہ رشتے بھی پھر ختم ہو جائیں, کیونکہ اس کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے. جب روح نکلتی ہے نا ایمان کی, پھر اس سے کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آج زبان والے کے دشمن نہیں ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن. یہ نہیں کہ علاقے والے ایک دوسرے کے دشمن نہیں, وہ بھی دشمن ہے. یہ نہیں کہ ایک قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن نہیں ہے, وہ بھی دشمن ہے. اس لیے کہ جب ایمان نکلتا ہے پھر کوئی وحدت باقی نہیں رہتی, پھر کوئی وحدت باقی نہیں رہتی. تو ایمان بڑی چیز تھی, ایمان بڑی چیز. اس ملک کی سلامتی اور ہمارے ایمان کا تقاضا دونوں ایک ہیں. اس ملک کی سلامتی بھی اس میں ہے کہ یہ قوم ایک ہو جائے, اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مسلمان سب ایک ہو جائے. ہمارے ملک کی سلامتی بھی اسی میں. اگر یہ عروج ختم ہو گئی, اس ملک کا وجود اس کی بقا خطرے میں, کوئی چیز اس کو اکٹھا نہیں کر سکتی. اس ملک کا تحفظ, اس ملک کی سلامتی, اس ملک کی حفاظت اور ایمان کا تقاضا دونوں ایک ہیں, دونوں ایک ہیں. اور وہ ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیرخواہ ہونا, مسلمانوں کا ایک دوسرے سے اتفاق رکھنا, مسلمانوں کا ایک دوسرے پر مہربان ہونا. ایمان کی وجہ سے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے یہ پیغام دیا اپنی امت کو, لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا, جنت میں نہیں جاؤ گے بغیر ایمان کے. بغیر ایمان کے جنت میں جانا ایسا محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سرے سے گزرنا محال ہے. جیسے اونٹ کا سوئی کے سرے سے جانا محال ہے, بغیر ایمان کے جنت میں جانا ایسا ہی محال. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, لیکن تمہارا ایمان معتبر اس وقت ہوگا جب تم مسلمان ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. تمہارے اندر اگر نفرت ہے عصبیت کی وجہ سے دوسری قوم سے, دوسری برادری سے, دوسرے علاقے سے, سمجھیے ایمان کے ایمان کی روح کو چلی جا رہی ہے, ایمان کی روح نکلی جا رہی ہے. یہاں کفر کے جراثیم آ رہے ہیں, یہاں جاہلیت کے جراثیم آ رہے ہیں, ایمان کی روح نکلی جا رہی ہے. تو صحت مند ایمان والا ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والے سے محبت کرتا ہے، اس کی تعلقات کی بنیاد، اس کی محبت کی بنیاد، اس کی اتفاق کی بنیاد، اس کی خیرخائی کی بنیاد ایمان، ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا ہے المؤمن من امنہ الناس، سبحان اللہ، مؤمن کی تو شان ہی یہی ہے کہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ ہو جائے، انہیں امن مل جائے. کون؟ یہ ایمان والا ہے. کون؟ یہ مسلمان. تو میرے عزیزو، جیسے درخت کی جڑیں تازگی اس کی شاخیں بتاتی ہے اور اس کا پھل بتاتا ہے، ایسے ہی مسلمان کے اندر کا ایمان اس کے اعمال بتاتا ہے، اس کے اخلاق بتاتے ہیں، اس کا کردار بتاتا ہے، اس کا رویہ بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی زندگی غیروں کی طرح گزارے اور کہے کہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے. مسلمان تو اپنی حقیقت رکھتا ہے. جیسے میز پہ دو سیب کے سیب پڑے ہو، دور سے ایک آدمی دیکھے دو سیب پڑے، ان میں ایک پلاسٹک کا ہو اور ایک دوسرا ہو حقیقی سیب، دور سے دیکھنے میں دونوں سیب نظر آ رہے ہیں، لیکن جب دونوں کو ہاتھ میں لے گا تو فرق ہوگا. ایک میں خوشبو ہے، ایک میں ذائقہ ہے، ایک میں توانائی ہے، ایک میں خوشبو ہے، ایک کی رنگت میں کشش ہے اور دوسرے پلاسٹک والے میں یہ سب چیزیں کچھ نہیں. تو مردم شماری کا مسلمان اور حقیقی مسلمان میں ایسا ہی فرق ہے. ہاں، پیدائشی مسلمان اور حقیقی مسلمان میں ایسا ہی فرق ہے. جو حقیقی ایمان والا ہوتا ہے اس کے تو اخلاق کی کشش ہوتی، اس کی تو کردار کی خوشبو ہوتی ہے، اس کے تو اعمال کا ایک حسن ہوتا ہے، اس کی تو لوگوں کے دلوں میں اس سے تو محبوبیت آتی ہے. اور جو مردم شماری کا ہے میرے عزیزو، اس کے اندر تو پھر نفرت ہی نفرت، اس میں تو پھر کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت مند ایمان کی نشانی ہے کہ تم آپس میں محبت کرنے والے ہو. تو مسلمان کے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور اس ملک کی اس نعمت کی قدردانی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان کی زندگی کو فروغ دیں، اور یہی اس ملک کی سلامتی کا راستہ ہے، یہی اس ملک کی حفاظت کا راستہ. وہ لوگ اس ملک سے دشمنی کرتے ہیں جو اس ملک سے دین مٹانا چاہتے ہیں یا ایمان کی روح کچلنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں اس ملک کے دشمن ہیں، وہ اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ اس ملک کو وہ توڑنا چاہتے ہیں. انہیں پتا ہے جب یہ روح نکل جائے گی اس ملک کی بقا خطرے میں، اس کا وجود خطرے میں، اس لیے وہ اس روح کو کچلنا چاہتے ہیں. وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمینہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. قرآن ایک آئینہ ہے اور قرآن میں زندگی ہے. ایسا نہیں کہ بس یہ قرآن پہلے والوں کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن میں زندگی ہے، اسے آج دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر آپ کا ملک بھی نظر آئے گا. وضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ ایک ملک کی مثال پیش کرتے ہیں، ایک بستی کی مثال پیش کرتے ہیں. کانت آمین، وہ بڑے امن سے رہتے تھے، کسی بیرونی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں، کسی باہر کے آدمی کا کوئی خطرہ نہیں. کانت آمین مطمئنہ، اور وہاں رہنے والے اندر بھی بڑے سکون سے، دل بھی بڑا مطمئن، کوئی خوف نہیں. قاد آمنہ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان, ان کا معاش کا بھی مسئلہ کوئی نہیں تھا, رحمت کی بارشیں ہوتی تھی, زمین بھی سونا اگلتی تھی, شمال جنوب کے سارے تجارتی سفر بھی بڑے پرامن تھے. یاتیہا من کل مکان, ہر طرف سے معاش کا مسئلہ آسان تھا. پھر کیا ہوا اس ملک کے ساتھ اور پھر کیا ہوا اس بستی کے ساتھ؟ فرما فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی. اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ اس دین کو اپنی سب سے بڑی نعمت کہتا ہے. اللہ میاں اس دین کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیتے. یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں, لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت جس کی خوشخبری اللہ نے عرفہ کے میدان میں سنائی, جمعے کے دن سنائی, عصر کے وقت سنائی, جہاں سارے مسلمان اکٹھے موجود تھے, اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ میری نعمت. تو دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے, امن سے رہ رہے تھے, اندر بھی سکون تھا, معاش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب عزت اور سکون کے ساتھ اپنی روٹی روزی کھا رہے تھے. فکفرت بھی انہوں نے, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی. اور سب سے بڑی نشکری میرے عزیزو, اللہ کی دین کی نعمت کی نشکری. نہ ہم نے قومی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی کی, نہ قومی سطح پہ ہم نے اس دین کی حوصلہ افزائی کی, نہ اسے اس کا وہ مقام دیا جو اس دین کا حق تھا, اور نہ ہی ہم نے اپنے نجی اداروں میں, کسی کی فیکٹری ہے, کسی کا کارخانہ ہے, کسی کا اسکول ہے, کسی کا شفا خانہ ہے, کسی کا اپنا گھر ہے, کسی کی اپنی دکان ہے, نہ وہاں اس نعمت دین کی ہم نے عزت کی, اس کا خیال رکھا, اس کی قدر کی. فکفرت بھی انہوں ملا, اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی. اللہ میاں پھر کیا سزا ملی؟ فرمایا فأذاقها اللہ لباس الجوع, ایک تو یہ کہ انہیں میں نے بیکاری بنا دی, فقیر بنا دی, محتاج بنا دی. بچہ پیدا ہوتا تو مقروض پیدا ہوتا, جب آزاد ہوئی تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے تو ہمیں اس زمین کے میں خزانے بھر رکھے دے دیے تھے, اس کے پہاڑوں میں خزانے بھر کے دیے تھے, اس کے سمندروں میں خزانے بھر کے دیے تھے, اس کے زمین میں خزانے بھر کے دیے تھے. تب اللہ نے یہ ملک جیسی نعمت دی تھی, یہ خالی نہیں دی تھی. اس کے پہاڑ خزانوں سے بھر دیے تھے, اس کی زمین خزانوں سے بھر دی تھی, اس کے سمندروں میں خزانے رکھے تھے. یہ مقروض کیوں ہو گئی؟ اس کا بچہ بچہ مقروض ہو گیا, پیدا ہوتا ہے تو مقروض. اللہ بھی نے کہا کہ جس نعمت کی خاطر تم نے اس ملک کو لیا تھا اور قربانیاں دی تھی, تم نے اس نعمت کی نہ قدری کی نا. اس نعمت کو وہ معزز مقام نہیں دیا جو اس کا حق تھا. ہر جگہ سے اس دین کو نکالا تم نے, اور تم یہ سمجھے شاید اس دین کو چھوڑ کر ہم دنیا میں ترقی کر لیں گے, شاید یہ ترقی میں, ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. دیکھیں ہر بے دینی کا تماشے کا حوصلہ افزائی, لیکن دین کی ہر طرف حوصلہ شکنی. فکفرت بھی انعم اللہ, جب اس نعمت کی نشکری کی, اللہ میاں کیا سزا دی؟ فأذاقها اللہ لباس الجوع, بھوک کا لباس بھی لوگوں نے بھی, ہر ایک نے اپنے اپنے حیثیت کے لحاظ سے اس فریضے میں کوتاہی کی. اگر عوام ہی اپنے اپنے دائرہ کار میں اس دین کو زندہ کرتے تو بتائیے یہ بے دین لوگوں کا تو وجود ہی نہ رہتا, ان کا تو دم گھٹنے لگتا, ان کا تو دم گھٹنے لگتا. یہ بے دین لوگ وہی طاقتور ہوتے ہیں جہاں انہیں عوام سے بھی حوصلہ افزائی ملتی ہے نا, جب انہیں عوام سے بھی توانائی ملتی ہے. تو اس کوتاہی کی آج یہ سزا ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ رد عمل ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے جو بویا ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب یہ نیا سال آتا ہے اور آزادی کا دن آتا ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کا اور اپنی کمزوریوں کا, ہاں یہ ہمیں ان کمزوریوں کی طرف متوجہ کر, ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں, اور اس سے بہتر ہمارے دین سے زیادہ ہماری بہتر کون رہنمائی کر سکتا, قرآن سے زیادہ کون ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ ہماری بربادی کی اور ہماری کمزوری کی اور ہمارے زخموں کی اور ہمارے ٹوٹ پھوٹ کی اصل وجہ کیا. آج کوئی کہتا ہے ہمیں حق نہیں مل رہا, کوئی حقوق کی آواز اٹھاتا ہے, کوئی مہنگائی کی آواز اٹھاتا ہے, کوئی کسی چیز کی آواز اٹھاتا ہے. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام نہیں ہوگا تو یہ سارے کانٹے ہوں گے. اگر عدل کا نظام ہوتا اور عدل کی زندگی ہوتی تو آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتا. لیکن اس عادلانہ نظام کو ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہم اپنے گھر کے اندر, اپنے دائرہ کار کے اندر, جو ہمارے پاس نجی ادارے ہیں ان اداروں کے اندر کیا اسلام کے اس عادلانہ نظام پہ عمل کر رہے کہ کم از کم ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, کسی کا حق ضائع نہ ہو, کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, وہ بھی نہیں ہو رہا. یہ تو ہمارے اختیار میں, یہ تو ہماری ذمہ داریوں میں. تو میرے عزیزو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایمان اس کی قیمت ہے, اس جنت کی قیمت ایمان ہے. لیکن اس ایمان کا نشانی علامت یہ ہے صحت مند ایمان کی کہ تم آپس میں ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسان سا نسخہ دیا, فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم. ہم تم ایک عمل بتاتے ہیں, اگر تم یہ کرو گے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت آنے لگے گی. ایسا عمل ہے. فرمایا افشوا السلام بینکم, تم آپس میں سلام کو رواج دو. اگر آپ مسلمانوں میں دل سے یہ دعا دینے لگ جائیں السلام علیکم, اللہ تجھے سلامتی دے, اللہ تجھے سلامتی دے, اگر دل سے آپ مسلمانوں کو یہ دل سے دعائیں دیں گے تو بتائیے دلوں میں پھر نفرتیں رہیں گی؟ اس سے تو ایمان کو غذا ملے گی, اس سے تو ایمان کو صحت ملے گی کہ آپ ایک مسلمان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں, خیر خائی چاہتے ہیں. السلام علیکم, السلام علیکم. یہ نہیں دیکھا کون ہے. فرمایا ہر ایک کو سلام کرو, جانتے ہو یا نہیں جانتے. اب تو مسلمان سلام کرتا نا, اسے دیکھتا ہے, یہ پہلے سلام کرے گا پھر سلام کروں گا. حضرت صحابہ فرمایا کرتے تھے رضوان اللہ اجمعین, ہم بہت کوشش کرتے کہ ہم آپ سے سلام میں پہل کر لیں لیکن کبھی ایسی نوبت آئی نہیں, آپ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے. سبحان السلام علیکم، سلامتی کی دعا، سلامتی کی دعا. تو اس عمل کو اپنے گھروں کو بھی فروغ دے، گھر میں داخل ہوں سلام کیا کر، گھر سے نکلنے لگے سلام کہا کر، دکان میں آئے سلام کہا کر، مسلمان سے ملے سلام کہا کریں. یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ملتا ہے تو سلام کرتا ہے. ہندو تو یہ نہیں کہتے، عیسائی تو یہ نہیں کہتے، سکھ تو یہ نہیں کہتے، کافر تو یہ نہیں کہتے، کون کہتا ہے؟ مسلمان. تو یہ مسلمان کی نشانی ہے کہ مسلمان جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے. اس کو رواج دو بھائی، اور دل سے اگر یہ ہو دعا السلام علیکم، اللہ تجھے سلامتی دے دے. اور اس میں ایک بات کا اور کا بھی پیغام ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو پیغام دیتا ہے کہ تیری ذات کو اور تیری جان اور مال کو مجھ سے سلامتی ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ پیغام دے رہا ہوتا کہ میری ذات سے آپ کو سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ پیغام دے رہا ہوتا. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں اور آپ کی ان اداؤں میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر. اس کی تاثیر اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے دلوں میں محبتیں پروان چڑھتی ہیں، جو ایمان کی غذا ہے، جو ایمان کی توانائی ہے. اس سنت سے، اس عمل سے آپس میں محبتیں پروان چڑھتی ہیں. اگر گھر کا ہر فرد آئے یا نکلے گھر سے، کمرے سے نکلے اور سلام کہتا رہے، بتائیے اس گھر میں انشاءاللہ تاثیر ضرور ہوگی، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پروان چڑھیں گی. جب نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تاثیر بتائی ہے کہ محبتیں پروان چڑھتی. اور محبتیں ہماری ایمان کا تقاضا ہے، ہماری ایمان کی غذا ہے. تو اس عمل کو اپنا معمول بنانا چاہیے. ہاں، بس اوقات گھر میں کوئی شخص یا مسجد میں یا کہیں کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو وہاں سلام نہیں کہنا چاہیے، وہاں سلام نہیں کہنا چاہیے، عام حالت میں سلام کہنا چاہیے، عام حالت میں سلام کہنا چاہیے. اور جب سلام کہا سبحان اللہ، تو اللہ میاں قرآن میں کہتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام دے تو تمہارا جواب اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ کہے السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم اس سے بھی آگے بڑھو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا کم از کم اور دعا وہی جواب دے دو، اس سے بہتر جواب دو. اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ کہیں اللہ آپ کو سلامتی بھی دے اپنی رحمتی بھی دے. وہ کہے اللہ آپ کو سلامتی دے اپنی رحمتیں دے، آپ کہیں اللہ آپ کو سلامتی بھی دے رحمتی بھی دے برکتیں بھی دے. سبحان اللہ. اب بتائیے، جب مسلمان مسلمان کے لیے ان جذبات کا اظہار بار بار کرے گا تو دلوں میں محبتیں آئیں گی. جب وہ اس خیر خائی کے جذبات پیش کرے گا اور دعائیں دے گا تو محبتیں پروان چڑھیں گی. تو سلام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ چیزیں عادت میں ڈالنی چاہیے، عادت میں آنی چاہیے. اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور اس سے مسلمانوں کے ایمان کو غذا ملتی ہے، اس سے مسلمانوں کے ایمان کو صحت ملتی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. تو اس کو فروغ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور آپ کی مبارک زندگی پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. سنتوں میں بڑی توانائی، بڑی طاقت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. بظاہر یہ بہت آسان سا عمل ہے اور بہت آسان سی سنت ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت شاندار. آج ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں، بلکہ ہم تو کہیں ہمارے ملک میں، کس چیز کی کمی ہے؟ نا اتفاقی تو ہے، بدامنی تو ہے، نفرت ہی تو ہے. یہی تو عذاب مسلط ہے آج پر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت پر ماضی کے عذاب نہ آئیں، اللہ نے دعا قبول کر لی. اور یہ بھی دعا کی کہ آپس میں ایک دوسرے سے دستے گریبان نہ ہوں. فرمایا یہ عذاب تو اس امت پہ آئے، یہ عذاب تو آئے کہ آپس میں بہم دستے گریبان. تو آج نفرتوں کی آگ میں جلنا اسی دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اسی دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور اگر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر دین، پھر نبی کے طور طریقے اور نبی کی مبارک ادائیں، انہیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين ہم سبھی کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی روح نصیب فرما. اے مولا کریم ایمان کی سچائی نصیب فرما، اور ایمان کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں اللہ پورا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ایمان والے اخلاق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ایمان والے معاملات نصیب فرما، ایمان والے رویے عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی عصبیت سے محفوظ فرما، لسانیت سے، وطنیت سے، قومیت سے. اے مولا جتنے بدبودار نعرے ہیں جس سے مسلمانوں میں نفرتوں کو فروغ ملا، ان کے شر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما، ایمانی اسلامی بھائی چارہ پیدا فرما، ایمانی اسلامی مولا کریم اخوت نصیب فرما. اپنے فضل سے جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے محفوظ فرما. جو مسلمانوں میں بے حیائی کو اور بے دینی کو اور تعصبات کو فروغ دے رہے، ان کی گندگیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حادثات سے، سانحات سے، موزی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ روحانی اور مادی نعمتوں کی والی زندگی نصیب فرما، روحانی اور مادی نعمتوں پہ دل و جان سے شکر گزاری عطا فرما. یا ارحم الراحمین نہ شکری سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما، حادثات سے، سانحات سے، موزی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ان کے لیے عزت کا باعث بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تربیت، تعلیم، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت سے اور تقوی سے آباد فرما. ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے اور انتشار سے اور نفرتوں سے محفوظ فرما. ہمارے معاشرے کو ہماری سوسائٹی کو ہر قسم کی تقسیم سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے اور بے دینوں سے جو حلال سے اس امت کی نجات نصیب فرما. اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما. نیکی سے مناسبت نصیب فرما.